نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد سورة اعراف سے تلاوت کی گئی ہے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے والوزن یوم الدین الحق میں یہ بات بتلائی کہ ہم جو کچھ اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک وزن ہے اور قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا جس کے وزن بڑھ گئے بھاری ہو گئے وہ لوگ کامیاب ہیں اور جن کے موازین وزن کم ہو گئے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان پانے والے ہیں. بعض اوقات ذہن میں آتی ہے بات کہ وزن کس طرح سے ہوگا. بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وزن ہوتا ہے ان کا وزن بھی ہوتا ہے, ہوا کا وزن ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جن کا وزن ہوتا ہے, تولی جاتی ہیں باقاعدہ. تو انسان کے اعمال اور اللہ تعالیٰ کے لیے تولنا کچھ مشکل نہیں ہے. اب جو بھی صورت اللہ تعالیٰ اختیار کریں کہ چاہے اس وزن ہی کو ترازو میں رکھ دیں یا اور کسی اعتبار سے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ ہم اعمال کرتے ہیں اللہ کے ہاں اس کا ایک وزن ہے. اب اگر ہمارے اعمال اخلاص کے ساتھ ہیں تو یقیناً وہ وزنی ہوں گے, اور اگر اس میں اخلاص نہیں ہوگا تو یقیناً وہ اعمال ہمارے ہلکے ہوں گے, اور ایسی صورت میں گھاٹے اور خسارے میں انسان رہے گا. اگلے پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے شیطان کو حکم دیا تھا کہ وہ سجدہ کرے حضرت آدم علیہ السلام کو, لیکن اس نے انکار کیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ فسجدوا الا ابلیس, کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, لم یکن من الساجدین, وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک, کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے؟ قال انا خیر من, اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار, تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا, وخلقته من, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. مطلب یہ تھا کہ میں بلند ہوں, میں اونچا ہوں, اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا اپنے سے کمتر کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاحبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين, کیونکہ تکبر اس کا اصل مقصد تھا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار ہی جرم ہے, اور پھر تکبر بھی مزید اس پر. اللہ نے فرمایا کہ تم اب زمین پر اتر جاؤ, یہاں سے چلے جاؤ. قال انذرنی الی یوم یبعثون, تو اس نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے ایک وقت کے لیے آپ مہلت دے دیجئے. قال انک من المنذرین, اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی. مطلب یہ تھا کہ موت تو سب کو آنی ہے, لیکن اس نے اللہ رب العزت سے ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت لے لی کہ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے. اب وہ وقت کون سا ہے اللہ کے علم میں, لیکن بہرحال اس نے اس وقت بھی اللہ سے مانگا, اور اللہ نے ایسے وقت میں بھی جبکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا اللہ نے اس وقت بھی اس کو عطا فرمایا. اور ساتھ میں اس نے اس وقت یہ کہا کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا, ان کے آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, دائیں اور بائیں سے بھی آؤں گا, یعنی جہاں سے موقع مل سکے اور جس طریقے سے مجھے موقع مل سکا میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین, کہ جو لوگ تیری اتباع کریں گے, تیرے کہنے پر چلیں گے, تو میں ان کو ضرور بالضرور جہنم میں ڈال دوں گا, یعنی سب کو جہنم میں جمع کر دوں گا. اور وجہ کیا ہوئی جنت سے نکالے جانے کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, کہ آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو. فکلا من حیث شئتما, تو یہاں پر کھاؤ پیو, ولا تقربا هذه الشجره, لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. فتکونا من الظالمین, ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. شیطان چونکہ انسان کا دشمن تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر اتار دیا تھا جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا, لیکن چونکہ یہ آسمانوں پر جا سکتا تھا اس زمانے میں, اس لیے اس نے چاہا کہ میں کسی طریقے سے حضرت آدم و حوا کو بھی جنت سے نکلوا دوں، لہذا یہ کوششیں کرتا رہا اور بالآخر کسی طریقے سے یہ کامیاب ہو گیا اور چھپ چھپا کر کسی طرح سے جنت میں پہنچ گیا. اور وہاں پہنچ کر اس نے حضرت آدم و حوا دونوں کو پھسلایا اور ورغلایا. جس درخت کے کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا اس نے قسم دی، وقاسمہما انی لکما لمن النازحین، قسم اٹھانے لگا کہ میں تم دونوں کا بڑا خیرخواہ ہوں اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے بلکہ تمہاری نصیحت اور خیرخواہی کے طور پر کہہ رہا ہوں. فدلہما بغرور فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سواتہما، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے جو کپڑے جس سے وہ جسم ڈھانپے ہوئے تھے اتر گئے. اب کیا ہو کہ جو جسم پر لباس سب اتر گیا، شیطان کی سب سے پہلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو ننگا کر دے، بے حیا کر دے. دنیا کے اندر بھی اس کی یہی چال ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے نہ صرف دین سے دور کر دے بلکہ بے حیائی اور بے غیرتی کی طرف وہ لے کے جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو حیا ہمارے معاشرے میں ایک زمانے میں تھی، آج اس حیا کا ہمارے معاشرے میں فقدان ہے. اب ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر ہم وہ کام کر لیتے ہیں جو کبھی اکیلے بیٹھ کر بھی تصور نہیں کر سکتے. تو یہ وہ عمل ہے جو شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یہاں تک کہ جو بے حیائی کی چیزیں ہیں وہ اچھی لگنے لگتی ہیں اور جو اچھی چیزیں ہیں اس کو آدمی دقینو سے خیال کرتا ہے، برا خیال کرتا ہے. بہرحال سب سے پہلا معاملہ یہی ہوا حضرت آدم و حوا کا کہ ان کا لباس چھین لیا گیا. اب لازمی بات ہے کہ حیا تو فطرت میں تھی، لہذا وہ ادھر ادھر بھاگے اور درخت کے پتوں سے اپنا لباس اپنا جسم کو چھپانے لگے. چنانچہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وتفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے جو درخت تھے ان کے پتے انہوں نے لپیٹے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک ندا آئی کہ وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، دونوں کو یہ خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تم دونوں کو میں نے اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور ساتھ فرمایا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے دونوں، یعنی مرد کا بھی اور عورت کا بھی. اور یقیناً شیطان آج بھی دشمن ہے انسان کا اسی طریقے سے جیسے کہ پہلے تھا، اور اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے جتنا ہو سکے اپنے متبعین کی تعداد میں اضافہ کر سکے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس وقت فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی، ہمیں نہیں بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بڑے خسارے میں ہوں گے اور نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، خطائیں تو معاف ہو جائیں گی، لیکن اب تمہارا دنیا میں جانا ٹھہر گیا ہے. قال ابتو بعضكم لبعض عدو، تم سب کے سب اب جنت سے جاؤ اور دنیا میں چلے جاؤ، اور سب ایک دوسرے کے دشمن، انسان شیطان کا دشمن، شیطان انسان کا دشمن، اور شیطان کو پہنچانے میں جس نے مدد کی تھی وہ سب بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، دنیا میں تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے ٹھہرنا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں نہیں بھیج رہا، لیکن بہرحال ایک تمہیں ٹھکانہ دے رہا ہے دنیا میں کہ تم جاؤ گے اور وہاں پر رہو گے، اور پھر جب وہ مدت پوری کر لو گے اس کے بعد پھر تم واپس پلٹو گے. اسی طریقے سے دو رکوع کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اس کا، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، اور جنت میں وہ داخل نہیں ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں چلا جائے. یعنی جس طرح سے یہ محال ہے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں جا سکے، جس طرح یہ مشکل کام ہے اسی طریقے سے ان کے لیے جنت میں داخلہ بھی مشکل ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں. اور جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب اہل ایمان کو جنت میں داخل کریں گے تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو کچھ آپس میں خوف ہوگا بھی دل میں اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے، صاف فرما دیں گے اور کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس وقت اہل جنت اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اس جنت کی ہدایت عطا فرمائی. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم ہدایت ہرگز نہیں پا سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ عطا فرمائے. تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی، کتابیں بھیجی. اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ فرماتے اور ہمیں دین حق پر قائم نہ رکھتے تو یقیناً ہم کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو اصحاب النار ہوں گے، جب وہ چلے جائیں گے تو اس وقت وہ اصحاب النار اصحاب الجنہ کو کہیں گے انفیض علینا من الماء، کہ کچھ پانی ہمیں مل سکتا ہے، تھوڑا سا پانی دے دو. او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے وہ تھوڑا سا ہمیں دے دو. تو جنتی کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ان دونوں چیزوں کو اللہ نے دوزخیوں پر حرام کر دیا ہے، نہ پینے کو مل سکتا ہے اور نہ تمہیں کھانے کو مل سکتا ہے. اور یہ کون لوگ تھے؟ کافر. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. اس لیے اپنے دین سے کبھی مذاق نہیں کرنا چاہیے اور دین کا کبھی مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. بعض اوقات یہ چیزیں انسان کو کفر میں داخل کر دیتی ہیں اور انسان کو چاہیے کہ وہ، بے شک بعض اوقات ہم عمل نہیں کر پاتے، تو ایک عمل نہ کرنا اور چیز ہے اور دین کا استہزاء اڑانا، مذاق اڑانا یہ ایک دوسرا کام ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، انتہا درجے کی یہ بے غیرتی کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں آج، جس دین پر عمل کرنے کے لیے، اگر اس کا ہم مذاق اڑائیں گے تو یقیناً پھر اس میں خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں. اور آگے اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ہود کا ذکر کیا ہے، اسی طرح قوم ثمود کا ذکر کیا ہے اور ان کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے جو ان کی قوموں کے سردار تھے بڑے بڑے، جو انکار کرتے تھے دین و اسلام کا اور اس وقت کے انبیاء کا، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی یہاں پر ذکر فرمایا ہے کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو بات یہ ہے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین متین کو صحیح طریقے پر سمجھیں اور پورے طور پر سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہماری عبرتوں کے لیے واقعات بھی لکھے ہیں پچھلی امتوں کے، تاکہ ہم ان واقعات کو سنیں اور سننے کے بعد اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں. قرآن مجید میں جب آپ 27 پارے میں پہنچیں گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے. بعض جاہلیے کہتے ہیں کہ جی سب کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن بھی پڑھو تفسیر بھی پڑھو، تو پڑھنا تو اور چیز ہے، کسی صحیح عالم دین سے اگر قرآن مجید پڑھا جائے، سیکھا جائے، اس کی تفسیر پڑھی جائے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن از خود اپنی طرف سے مطلب نکالنا اور اپنی طرف سے جو ہے وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ انتہائی خطرناک بات ہے. جہاں تک قرآن کا آسان ہونے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو واقعات ہیں وہ آسان ہیں، اس میں کوئی علمی بات نہیں ہوتی. حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات ہیں، یا حضرت شعیب علیہ السلام کے، یا حضرت نوح علیہ السلام کے، یا ان کے قوم کے جو واقعات ہیں، بلا شبہ وہ واقعات بہت آسان ہیں. انسان کو چاہیے کہ ان کو واقعات کو پڑھے اور پڑھ کر ان سے عبرت حاصل کرے، اور عبرت حاصل کرنا یہی ہے کہ اپنے نبی کی مخالفت نہ کی جائے، دین کی مخالفت نہ کی جائے، اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے، اس کو پڑھ کر یہ حاصل ہوتا ہے. باقی جو علمی مضامین ہیں یقیناً ہر آدمی کے پڑھنے کی چیز بھی نہیں ہے، اور اگر پڑھ بھی لے تو اس کو سمجھ نہیں سکتا جب تک کسی کو کسی سے سمجھے نہیں. اس لیے قرآن مجید کو کسی عالم سے سمجھنا چاہیے، اور پھر ہر عالم بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایسا عالم جو صحیح معنی میں قرآن مجید پر عبور رکھتا ہو اور اس کے معنی پر عبور رکھتا ہو، تفسیر پر عبور رکھتا ہو، ان سے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ورنہ ہم جیسے عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے بعض علماء کرام نے قرآن مجید کے جو آسان ترجمے لکھ دیے ہیں ہم ان کا مطالعہ کریں، قرآن مجید بھی پڑھیں اور آسان ترجمے کے ساتھ. مولانا تقی عثمانی صاحب مدرسۃ العلی نے لکھا ہے آسان ترجمہ اس کے نام سے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اردو میں بھی آ گیا ہے، انگریزی میں بھی، تو تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ قرآن مجید ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اور مختصر تشریح بھی اس کے ساتھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.